الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی ضرورت اور اس کے فضائل وغیرہ بیان فرمائے ہیں، اور اس کی روح نمبر 18 اور 19 میں وہ اعذار بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے اگر کوئی شخص نکاح نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارے. اس سلسلے میں آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، جس کا عنوان ہے محض سستی کی بنا پر نکاح نہ کرنا. اس کے متعلق حدیث شریف یہ ہے، حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ آدمی دوزخی ہیں، یعنی پانچ آدمی ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے اللہ بچائے. ان پانچ میں سے ایک آدمی وہ کم ہمت ہے جس کو دین کی عقل اور سمجھ نہیں ہے. جو لوگ تم میں سفیدی بن کر رہتے ہیں، نہ اہل و عیال رکھتے ہیں نہ مال رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی جہنمی اور دوزخی ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ایسے لوگوں کی مذمت ہے جو بڑے غافل، کاہل، سست اور لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے کم ہمت اور نکھٹو قسم کے لوگ ہیں کہ جو نہ خود کما کر کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑے رہتے ہیں، دوسروں کی کمائی پہ نظر رکھتے ہیں، اور چونکہ خود کماتے نہیں ہیں، کما کر کھاتے نہیں ہیں، کھلاتے نہیں ہیں، اس لیے شادی بیاہ بھی نہیں کرتے تاکہ بیوی بچوں کا خرچہ برداشت نہ کرنا پڑے۔ ابھی تو خود ہی مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پر جی رہے ہیں، دوسروں سے مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں۔ اب شادی کر لیں گے، بچے ہو جائیں گے تو انہیں کہاں سے کھلائیں گے؟ تو ایسے لوگ بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، تو ان کا شادی بیاہ نہ کرنا کوئی معقول عذر نہیں ہے، کوئی معتبر عذر نہیں ہے، بلکہ اللہ بچائے صرف اور صرف ان کی کاہلی ہے، غفلت ہے، محض ان کی سستی ہے اور لاپرواہی ہے، جو بہت بڑا عیب اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ تیقظ، بیداری، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے انسان بنایا، پھر اللہ پاک نے مجھے مرد بنایا، مجھے چاہیے کہ میں کوئی دنیا کا علم حاصل کروں، کوئی ہنر سیکھوں، اصلی تعلیم حاصل کروں، اور پھر حاصل کر کے حلال روزی خود کماؤں، اپنا بھی گزارا کروں، اور اللہ تعالیٰ میرے مال میں اتنی وسعت عطا فرما دیں، اتنی برکت عطا فرما دیں کہ میں شادی بھی کروں، اپنی بیوی کا نان نفقہ برداشت کروں، پھر اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں تو ان کا بھی نان نفقہ برداشت کروں، اور نہ صرف بیوی بچوں کا بلکہ اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کروں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں۔ حسن سلوک مال سے بھی ہوتا ہے، حسن سلوک خوش اخلاق سے بھی ہوتا ہے، حسن سلوک اچھے برتاؤ سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہر طرح سے میں خود آگے بڑھوں، اور اپنے خاندان میں، اپنے برادری میں، اپنے پڑوس میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں جو مالی امداد کے محتاج ہوں، تو میں اپنے مال سے ان کی مدد کروں، اپنے جان سے خدمت کی ضرورت ہو تو اس کی جان سے خدمت کروں۔ یہ ہے کمال کی چیز، یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا، یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے کہ آدمی ہاتھ چاہ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ محنت کرے، نہ مزدوری کرے، نہ کمائے، الٹا دوسروں کی کمائی سے کھانے کی کوشش کرے اور ان کا محتاج بن کر کے رہے، اور ان کے ٹکڑوں پر پلتا رہے، خود بھی پلے یا اپنے گھر والوں کو بھی پالنے کی کوشش کرے۔ ایسے بھی افراد ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر خاندان برادری میں ہوتے ہیں، جن کا کام سوائے بھیک مانگنے کا کچھ نہیں ہوتا، آئے دن بس وہ یا تو زکات مانگتے رہتے ہیں یا صدقہ مانگتے رہتے ہیں، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، تو بس انہیں پتا ہوتا ہے کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے بس۔ اب رشتے دار خود ہی ان کا خیال کرتے ہیں کہ بھائی، بعض دفعہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اپنی پریشانیوں کا رونا روئیں گے، جہاں بیٹھیں گے اب اتنا بجلی کا بل آ گیا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بجلی کا بل کہاں سے ادا کریں، گیس کا بل کہاں سے ادا کریں، پانی کا بل کہاں سے ادا کریں۔ اور ایسے لوگ عموماً کرایے کے مکان میں بھی ہوتے ہیں تو رات دن ان کا رونا کرایے کا ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کرایہ چڑھ گیا، دو مہینے کرایہ چڑھ گیا، اب کرایہ دار مکان خالی کروانے کے لیے کہہ رہا ہے، اب ہم کہاں جائیں، بچوں کو کہاں لے کر کے جائیں، بس جہاں جائیں گے بس یہ رونا روئیں گے۔ تو خاندان والے، برادری والے، دوست احباب، پھر کوئی ان کو کچھ پیسے دے دیتا ہے، کوئی کچھ زکات دے دیتا ہے، کوئی خیرات کر دے دیتا ہے، کوئی صدقہ دے دیتا ہے، کوئی ویسے تعاون کر دیتا ہے، اس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں جو انتہائی ذلت کی زندگی ہے، اور اس طرح بھیک مانگ مانگ کے
اپنا پیٹ پالنا سراسر ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. ایسے لوگ عموماً کاہلی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے لاپرواہی کی وجہ سے کام چور ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سے رہتے ہیں. ان سے محنت نہیں ہوتی, ان سے مشقت برداشت نہیں ہوتی, بلکہ جتنا وہ زکات کھاتے ہیں, جتنا وہ خیرات لیتے ہیں, جتنا اس قسم کی آمدنی سے وہ اپنا گزارا کرتے ہیں اور زیادہ وہ نکمے ہو جاتے ہیں. بارہا کا تجربہ ہے کہ جو لوگ زکات لینا شروع کر دیتے ہیں بس پھر زکات ہی ان کی ذریعہ آمدنی بن جاتا ہے اور ہر قسم کی محنت مزدوری سے وہ جان چرانے والے بن جاتے ہیں, اچھے خاصے صحت مند تندرست توانا لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں, ایسے لوگ جہنمی ہیں, یعنی دینی اعتبار سے بھی ناکام, دنیاوی اعتبار سے بھی ذلیل و خاص. اس لیے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی شخص کے اندر ایسی صورتحال ہو تو بلا تاخیر وہ اس سے توبہ کر. عام طور پر ایسے لوگ کہتے ہیں کیا کریں, ابھی ساری دنیا کیا کر رہی ہے, تو دیکھو ہزاروں آدمی تمہارے چاروں طرف رہتے ہیں, ان کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذریعہ معاش سے وابستہ ہے, کوئی نہ کوئی اپنے گزارے کے لیے کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی زراعت کر رہا ہے, کوئی تجارت کر رہا ہے, کوئی ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کی ہزاروں صورتیں ہیں, تجارت کی ہزاروں صورتیں ہیں, زراعت کی بے شمار صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسباب معاش بے شمار بنائے ہیں, جائز بھی بنائے ہیں, ناجائز بھی بنائے ہیں. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم جائز اختیار کرتے ہیں یا ناجائز. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جائز ذریعہ معاش اختیار کرے, ناجائز ذریعہ معاش سے پرہیز کرے. روزے تو اللہ پاک نے سب کی لکھ دی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور اس کی روح آنے والی ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کے بچے کی پیشانی پہ چار باتیں لکھ دیتا ہے. نمبر ایک, اس کی عمر کتنی ہوگی, سب کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی دنیا میں زندگی کتنی ہے, کسی کا ایک سانس, کسی کے دس سانس, کسی کا ایک دن, کسی کے دس دن, کسی کے ایک سال, کسی کے دس سال, کسی کے بیس سال, کسی کے چالیس سال. اب جتنی اس کی پیشانی پر عمر لکھی ہے دنیا میں اتنے ہی وہ زندہ رہے گا, پھر اس کی انتقال ہو جائے, مقدر ہے اس کی عمر. نمبر دو, اس کی روزی, دنیا میں اس کو کتنی روزی ملے گی, دنیا میں کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, کتنا پہنے گا, کہاں کہاں رہے گا, پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. اب جتنی اس کی روزی اللہ پاک نے مقدر کر دی ہے اتنی ملے گی اس کو. اس کا کام ہے حاصل کرنا, اس کو روزی کمانا فرض ہے اس کے اوپر, حلال فرض ہے, حرام سے بچنا فرض ہے. اب چاہے وہ روزی جو قسمت میں لکھی ہوئی ہے اور جو اس کی پیشانی پر بھی لکھی ہوئی ہے, چاہے حلال ذریعے سے حاصل کر لے, چاہے حرام ذریعے سے حاصل کر لے, حکم یہ ہے کہ حلال سے حاصل کرو, حرام سے پرہیز کرو, جائز طریقے سے حاصل کرو, ناجائز طریقے سے پرہیز کرو. حلال روزی حلال ذریعے سے ملے گی, وہی چوری کے ذریعے مل سکتی, ڈاکے کے ذریعے مل سکتی, رشوت کے ذریعے مل سکتی, سود کے ذریعے مل سکتی, یہ حرام ذرائع. اس سے روزی ملے گی مقدر, ملے گی حرام جس پر عذاب ہوگا. حلال طریقے سے حاصل کریں گے تو حلال ہوگی, باعث نور ہوگی, باعث اجر ہوگی, اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگی. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے تاج صدوق الامین, وہ تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو, قیامت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ اٹھے گا. حلال طریقے سے حاصل کرنے کا یہ ثواب ہے, تو روزی مقدر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا انتقال کہاں ہوگا, پیشانی پہ لکھا ہوا. اب جہاں اس کی روح نکلے گی وہ جگہ ہر حال میں وہاں پہنچے گا, وہ مقدر ہے اس کی. کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ ان کے دربار میں حضرت ملک الموت بھی تشریف فرماتے ہیں اور ایک اور آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا دربار حضرت سلیمان علیہ السلام کا. تو عزرائیل علیہ السلام ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھ رہے کیوں بھائی خیر تو ہے, کیوں اس بیچارے کو گھور رہے ہو, کیوں بار بار دیکھ رہے ہو اس کو, کہ اس کی جان لینی ہے کیا, تو اور کیا کرتا ہے, میری ڈیوٹی روح قبض کرنے کی, تو پھر اسے کیوں دیکھ رہے ہو بار بار. ہاں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس کی روح تھوڑی دیر کے بعد قبض کرنی ہے, جو دنیا کے اتنے طویل فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں اس کی روح نکالنے کا مجھے حکم ملا ہوا ہے اور آرڈر ملا ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ میں تو آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور مجھے وہاں پہنچنے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگے گی, یہ کیسے پہنچے گا وہاں پر, یہاں سے تو بڑا طویل فاصلہ ہے, بڑی لمبی مسافت ہے, یہ وہاں کیسے پہنچے گا, وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس لیے میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھا ہے مجھے وہاں, میں تو ہی پہنچا, یہ وہاں کیسے پہنچے گا. جو ہی دربار برخاست ہوا تو سیدھا شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو, اور اس نے حضرت فلاں جگہ جو یہاں سے اتنے طویل فاصلے پر ہے, اتنی لمبی مسافت ہے, میں کسی قیمت سے وہاں نہیں پہنچ سکتا, بڑا ضروری کام ہے, اور اس وہاں پہنچانے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کیا ہوا ہے, آپ چاہیں تو ہوائی جہاز سے پہلے آپ کی ہوا مجھے وہاں اتار دے. تو خدا کے لیے حضرت آپ سے درخواست ہے کہ مجھے وہاں پہنچا, بڑا ضروری کام ہے. حضرت سمجھ گئے کہ بھائی یہ ضروری ضروری کام کچھ نہیں ہے, موت بلا رہی ہے اس کو. اچھا بھائی اچھا انتظام کرتے ہیں بھائی تمہارا, ہوا کو حکم دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو. جیسے ہوا نے اس کو اٹھا کر کے وہاں اتارا, ملک الموت وہاں انتظار کر رہے تھے, روح قبض ہو گئی, اللہ کا حکم پورا ہو گیا. جس کی جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے آدمی ضرور وہاں پہنچتا ہے, تو آدمی کی بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ کس جگہ اس کا انتقال ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی, نیک بخت ہے یا بد بخت ہے, یہ بھی پیشانی بھی لکھا ہوا. تو چار باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو روزی تو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی ہوئی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب آدمی کا انتقال بہت قریب آتا ہے تو جو فرشتہ اس کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے وہ اس کے پاس آتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ بھائی میں ساری دنیا میں چکر لگا کے آ گیا ہوں, اب تیری قسمت کا گندم کا ایک دانہ بھی باقی نہیں ہے, سب کھا لیا تو نے اپنے حصے, اب ختم تیرا دنیا کے اندر راشن تیرا ختم ہو چکا. پھر پانی کا فرشتہ وہ بھی کہتا ہے کہ بھیا میں ساری دنیا میں گھوم کے آ گیا, اب تیری قسمت کا پانی ختم ہو چکا ہے, اب کوئی خطرہ باقی نہیں, جو بھی پانی تیری قسمت کا تو پی چکا, اب کچھ باقی نہیں. آخر میں ہوا کا فرشتہ آتا ہے, کہتا بھائی جتنے سانس تجھ کو لینے تھے وہ تھی لے لیا, اب اتنے باقی ہیں یہ اور لے لے, اس کے بعد سانس بند, پھر زندگی ختم. تو میت جو ہے وہ اپنے سانس پورے کر رہی ہوتی, لوگ کہتے ہیں میت ابھی آخری سانس لے رہا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سانس بند ہو جاتے ہیں اور دل کی حرکت ختم, وہ کہتے ہیں وہ دل بند ہونے کی وجہ سے اس کا انتقال, دل تو بند ہونے ہی تھا اس لیے کہ اب آگے سانس لینے کی گنجائش ہی نہ تھی, جو سانس لینے تھے وہ لے لیے. جو آدمی سانس لیتا ہے سب گنے چنے, جو ایک مرتبہ سانس لیتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں لیتا ہے, نیا سانس لیتا ہے آدمی. اب اس نئے سانس میں جو بھی اللہ کا ذکر کر لے, جو بھی نیک کام کر لے, وہ سانس کھڑا ورنہ تو سانس جائے. اسی کو مزدور صاحب فرماتے ہیں, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثلیں برف کم، رستے رستے چپکے چپکے دم بدم، جیسے برف پگھل رہی ہے نا، مسلسل پگھل رہی ہے، اور برف بیچنے والے کا سرمایہ پانی بن کے بہ رہا ہے، جتنی جلدی برف بیچ لے اتنے اس کے پیسے کھڑے۔ بس ایسے سمجھ لو جو مومن سانس لے کر کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، جو کار خیر انجام دے لے، بس وہ سانس کھڑا ہو گیا اور اس کی قیمت وصول ہو گئی، نفع ہو گیا۔ اور جو سانس بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گیا وہ اس کے لیے قیامت میں باعث حسرت ہوگا، اور جو لمحہ اس کا غفلت میں گزر گیا یا خدا نخواستہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر گیا، وہی لمحہ اس کے لیے اور وہی سانس اس کے لیے موجب عذاب اور موجب وبال بن جائے، نقصان ہو گیا اس کا ذرا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا کہ جو اس کی نظر میں کوئی اہم نہیں ہوتا، لیکن اس کے درجات اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایسا بول بول دیتا ہے کہ جو اس کی نظر میں معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اس کو جہنم کی گہرائی میں پھینکنے کے لیے برابر ہو جاتا ہے، جہنم کی گہرائی میں جانے اتنا گہرائی میں چلے جاتا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک فاصلہ ہے۔ لہذا حلال طریقے سے روزی کمانا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور حرام طریقے سے روزی کمانا بدترین وبال اور عذاب کی چیز ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ دنیا میں جب رہے تو کام چور بن کے نہیں رہے، سست اور کاہل بن کے نہ رہے، نکما نالائق بن کے نہ رہے، روزی اتنی کمائے کہ خود اپنا گزارا کرے، نہ اپنے آپ کو نہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ بنے، نہ اپنے بہن بھائیوں پر بوجھ بنے، نہ اپنے خاندان برادری پر بوجھ بنے، نہ عام مسلمانوں پر اپنے آپ کو بوجھ بنائے، اپنا گزارا خود کرے، اتنا کمائے کہ عزت سے آدمی کھائے، عزت سے پیئے۔ ورنہ جو آدمی بھیک مانگتا ہے اور زکوٰۃ مانگتا ہے، صدقہ خیرات مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت میں وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بھیک مانگنے کی وجہ سے اس کے چہرے کی گوشت خال وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، اور اس کا چہرہ اتنا بدنما بد شکل بلکہ خوفناک ہوگا کہ اللہ بچائے اللہ بچائے۔ تو اس حدیث میں ایسے لوگوں کی مذمت ہے کہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے کمانے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ شادی بیاہ بھی نہیں کر پاتے، ایسا ہونا عیب کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد حضرت نے آخر میں اولاد کے حقوق بھی بیان فرمائے، کیونکہ نکاح کے نتیجے میں اور نکاح کے عظیم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد نیک اولاد کا حصول بھی ہے۔ اور عام طور پر اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے میاں بیوی کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کے حقوق ہیں، جیسے نکاح کے اندر شوہر بیوی کے لیے نعمت ہے، بیوی شوہر کے لیے نعمت ہے، اس لیے شوہر کے بھی حقوق ہیں بیوی کے اوپر، بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر کے اوپر۔ اب ان دونوں کے نکاح کے نتیجے میں اگر ان کو اولاد جیسی نعمت مل رہی ہے تو وہی اس نعمت کے بھی حقوق ہیں، اور یہ بھی بندوں کے حقوق میں ہے، اولاد کا حق بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اسی لیے شریعت نے اولاد کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس اولاد کے حقوق ادا کرنے سے ایک بڑا اہم فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، کہ اولاد نیک ہوتی ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، ماں باپ کی تابع دار ہوتی ہے، ماں باپ کی نور نظر ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت گزار ہوتی ہے، ماں باپ کو انہیں دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کی خدمت سے دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی عظیم ترین نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا میں بھی اس کا بڑا فائدہ اور آخرت میں بھی بڑا زبردست فائدہ۔ دنیا میں تو فائدہ یہی ہے کہ وہ ماں باپ کو ان کی وجہ سے بڑی راحت ہوتی ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، بلکہ عزت بھی ہوتی ہے اور مدد بھی ہوتی ہے، کاموں میں سہولت بھی ہوتی ہے، بس دنیا کا ایک بہترین سہارا ہے، بشرطے کہ نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور آخرت کا زبردست فائدہ یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں ماں باپ کی خدمت ہوتی ہے، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا اور دوسرے کارائے خیر اپنے والدین کی طرف سے انجام دینا، یہ نیک اولاد کے خواص ہیں اور ان کے اطوار اور طور طریقے ہیں۔ تو اس طرح سے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اور عمل کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد بھی نیک اولاد کے ذریعے ماں باپ کو آخرت میں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نیک اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہے، وہ کبھی کبھی نہیں، روزانہ یاد رکھتی ہے، اور روزانہ ان کے لیے دعائے مغفرت کے سارے ثواب کرتی رہتی ہے۔ اور اگر کسی کی نیک اولاد دعا بھی نہ کرے، ایصال ثواب بھی نہ کرے، تب بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ نیک اولاد از خود جو عمل کرے گی اس کا بھی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ کسی کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد دنیا کے اندر 60 سال زندہ رہے، اور اولاد میں لڑکیاں بھی داخل ہیں، لڑکے بھی داخل ہیں، وہ دونوں اولاد ہیں نا ان کی، تو 60 سال تک ان کی جو لڑکے اور لڑکیاں دنیا میں رہے، قرآن شریف پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، زکوٰۃ خیرات دیتے رہے، حج عمرہ کرتے رہے، قربانی کرتے رہے، ثواب پہنچائیں نہ پہنچائیں، صرف ان کے عمل کی وجہ سے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ جو اولاد نیک بنتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اولاد کے حقوق ادا کرنے سے بنتی ہے، اور اولاد کے حقوق ادا کرنے والے ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ بھائی چاہے شوہر کے حقوق ہوں یا بیوی کے حقوق ہوں یا اولاد کے حقوق ہوں، حقوق ادا کرنے کی بات ہے ساری۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو گھر ان کا جنت کا نمونہ بنے گا، ورنہ جہنم کا گڑا ہے۔ ماں باپ اولاد کے حقوق ادا کریں گے تو اولاد نیک بنے گی، اور پھر وہ دنیا میں بھی اس کے لیے بہترین سہارا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب پانے کا ذریعہ۔ اس کے برخلاف جو ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، اولاد کے حقوق نہیں ادا کرے گا، دنیا کی زندگی بھی جہنم، عذاب اور وبال، اور آخرت میں بھی حقوق ادا نہ کرنے کا وبال الگ۔ اور اولاد کے بھائی ہیں تو بہت سارے حقوق، جس میں سے بعض حقوق پیچھے بیان ہو چکے ہیں صدقہ جاریہ کے بیان میں۔ آج حضرت نے دنیاوی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میں دونوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر اولاد کے دو حقوق ہیں، ایک دینی دوسرا دنیاوی. دینی حق بنیادی طور پر دو ہیں. نمبر ایک، اپنی اولاد کو بقدر ضرورت دین سے آراستہ کرنا اور علم دین سکھانا. علم دین ہر مسلمان پر اتنا حاصل کرنا فرض عین ہے جس کا تعلق ان کے روزمرہ کی زندگی سے ہے، جس میں عبادت بھی آ گئی، معاملات بھی آ گئے، معاشرت بھی آ گئی، اخلاق بھی آ گئے. تو بقدر ضرورت اپنی اولاد کو دین کا علم سکھانا یہ فرض عین ہے ماں باپ پر. اکثر مسلمان مرد عورت اس سے غافل ہیں. ماں باپ کو پتہ نہیں دین کی ضروری ضروری باتیں کیا ہے. ان کو شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق استنجا کرنا نہیں آتا، ان کو وضو کرنا نہیں آتا، انہیں غسل کرنا نہیں آتا، انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی. باقی تو وہ کیا حاصل کریں گے، کیا سیکھیں گے، کیا سکھائیں گے؟ بالکل اس کی طرف سے 99% غفلت پائی جاتی ہے. جب ماں باپ کو خود پتہ نہیں تو اولاد کو کیا سکھائیں گے، کیا بتائیں گے، کیا پڑھوائیں گے؟ تو ایک تو یہ فرض عین کی بات کرتا ہوں میں، فرض کفایہ کی بات نہیں کر رہا. ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ خود بھی بقدر ضرورت علم دین حاصل کرے اور اپنی اولاد کو بھی بقدر ضرورت دین سے آراستہ کرے، ان کو سکھائے، بتائے، چاہے خود چاہے کسی معتبر ذریعے سے. ایک تو یہ فرض ہے. یاد رکھو، جب کوئی اپنے اولاد کو بقدر ضرورت علم دین بھی نہیں سکھائے گا وہ نیک نہیں بن سکتے، وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے، تابے دار نہیں بن سکتی، ہرگز ماں باپ کا حق ادا کرنے والی نہیں ہو سکتی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اپنا فضل فرما دے. نمبر دو، ان کو باقاعدہ ان کی تربیت کر کے اچھے اخلاق و اعمال کے ساتھ آراستہ بھی کرے. یعنی ہر ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ ان کے جو اولاد ہے، جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، بقدر ضرورت علم دین سکھانے کے ساتھ ساتھ باعمل بھی بنائے. یعنی اپنی اولاد کو نماز کا پابند بھی کرے، ان کو شریعت کے مطابق استنجا کرنا بھی سکھائے، وضو کرنا بھی بتائے، کھانے کے آداب بھی بتائے، پینے کے آداب بھی بتائے، بڑوں سے ملنے کے بھی آداب بتائے، یہ معاشرت کا حصہ ہے. جائز طریقے سے معاملات کرنا سکھائے، جھوٹ بولنے سے بچائے، بہن بھائیوں کی چیزیں چھیننے سے بچنے کی تاکید کرے، ورنہ اس کو سزا دے، تاکہ وہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ چھینے، نہ جھپٹے، نہ لیں، بغیر پوچھے کسی کی چیز استعمال نہ کرنے دیں. یہ معاملات کا حصہ ہو گیا. بچوں کی طبیعت کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے، ہرس نہیں ہونی چاہیے، بیجا غصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں بچوں کے اندر بچوں کو سکھانا یہ تربیت کہلاتی ہے. اب دیکھ لو، ہاں اپنا اپنا جائزہ لے لیں، ہم کون ہیں جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ان باتوں کی تاکید کرتے ہوں، تلقین کرتے ہوں؟ جب دین سکھاتے نہیں ہیں تو جب دین پڑھاتے نہیں ہیں تو سکھائیں گے کہاں سے؟ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں، میں فرض کفایہ کی بات نہیں کر رہا. کسی پر ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے بچے کو باقاعدہ عالم بنائے یا باقاعدہ اپنے بچے کو حافظ بنائے، شیخ القراء بنائے، مفتی و قاضی بنائے، کسی پہ فرض نہیں ہے. فرض کفایہ جو ادا ہو رہا ہے، فرض عین کی بات ہو رہی ہے. اور بچوں کا یہ حق ہے اور ماں باپ پہ فرض ہے یہ کہ اپنے اپنے بچوں کو بقدر ضرورت دین سکھائیں بھی اور پھر باقاعدہ اس پر عمل کرنے کی تربیت بھی دیں. یہ ہیں جو دینی حقوق ہیں. اس سے اولاد نیک بنتی ہے، فرما بردار بنتی ہے، تابے دار بنتی ہے. کتنے ماں باپ ہیں جن کے آنسو میرے آنکھوں کے سامنے ٹپک رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے تو ہمیں دیکھتے بھی نہیں، ہمارے پاس آتے بھی نہیں، ہم سے ملتے بھی نہیں ہیں، ہماری خیریت بھی نہیں پوچھتے، بس کبھی کبھار ہم ان کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، ورنہ تو ان کی یاد میں روتے رہتے ہیں. تو بھئی یہ رونا تو بالکل برحق ہے. آپ نے کون سے ان کے حقوق ادا کیے ہیں جو آپ آج ان سے اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی قدر کریں؟ آپ نے تو ان کی 100% حق تلفی کی ہے. تب آپ کی حق تلفی تو ہونی ہے نا. پھر مجھے یہ عنوان بہت یاد رہتا ہے، ایک دفعہ مجلس سیادت المسلمین نے اپنا سالانہ کیلنڈر شائع کیا تھا، اور کیلنڈروں میں لوگ کچھ آیتیں لکھ دیتے ہیں، کچھ حدیثیں لکھ دیتے ہیں، کچھ تصویریں دے دیتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا جو بہت سبق آموز ہے. انہوں نے اس پر یہ لکھا تھا کہ ماں باپ اس بات کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. ایسے ماں باپ بہت کم ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہوں کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اکثر ماں باپ ایسے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، لہذا کما کے ان کے لیے جمع کرو یا ان کو دنیا کی تعلیم دلاؤ تاکہ یہ خوب کمائیں. اس کے تو سارے ماں باپ فکر کرتے ہیں، لیکن ایسے ماں باپ بہت کم ہیں کہ جب بچے مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تو وہاں ان کا کیا حشر ہوگا. اس فکر کے ایسی فکر کرنے والے ماں باپ کتنے ہیں؟ بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر. اور اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ اس بات کی فکر کریں کہ جس طرح ہمارے مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہ ہو، ہماری قبر جنت کا نمونہ بنے، ایسی ہماری اولاد بھی جب دنیا سے جائے تو قبر میں ان کو عذاب نہ ہو. اور اولاد قبر کے عذاب سے جب بچے گی، جب ماں باپ ان کو اپنی زندگی میں دیندار بنائیں گے اور ان کی اولاد نیک ہوگی، صالح ہوگی، اور نیک و صالح ہوتی ان دو باتوں سے، بقدر ضرورت اپنی اولاد کو دین کا ضروری علم سکھائیں بھی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی تربیت دیں، محنت کریں، کوشش کریں. اس کے طرح طریقے ہیں، آپ پوچھیں گے آپ کو طریقے سے معلوم ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. ہاں، محنت اس کے اندر درکار ہے. بچے جننا یاد رکھو آسان ہے، لیکن بچوں کو اس کی تربیت کرنا یہ مشکل کام ہے. مشکل کام اس اعتبار سے ہے کہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ. جب تک بچے بالغ نہ ہوں اس وقت تک مسلسل محنت ہے، مسلسل توجہ ہے، مسلسل اس کے اندر فکر ہے، غفلت اس کے اندر جرم ہے. جب آپ ان کی اچھی باتوں کا خیال رکھیں گے، اچھی باتوں پر شاباش دیں گے، ان کا حوصلہ بڑھے گا، بری بات پر تنبیہ کریں گے، روکیں گے، منع کریں گے، بری باتوں سے وہ بچیں گے. اور یہ ایک دن کام نہیں ہے، دو دن کام نہیں ہے، دس دن کام نہیں ہے، دس میں تو برسہ کام ہے. ماں باپ استاد ہیں اپنے بچوں کے، تو اس طرح جب ان کا حق ادا ہوگا ان کے دل میں ماں باپ کی قدر پیدا ہوگی، ان کو ماں باپ کا مقام معلوم ہوگا، ماں باپ کا درجہ معلوم ہوگا، ماں باپ کی محبت ان کے دل میں آئے گی. پھر جناب وہ آپ کو دنیا میں بھی سہارا دیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے سہارا بنیں گے. یہ دنیاوی حقوق ہو گئے دو بنیادی، ایسے دنیا کے بھی دو حق ہیں. دنیا میں دو حق دنیا کے بھی ہیں. نمبر ایک، اپنی اولاد کو بقدر ضرورت حلال کمانے کا کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں. اب ہنر عام ہے، چاہے آپ زراعت سکھا دیں، چاہے آپ تجارت سکھا دیں، چاہے آپ جائز ملازمت کرنا سکھا دیں، چاہے آپ عصری تعلیم دے کر کے ان کو ان علوم عصریہ کے ذریعے دنیا کمانے کا طریقہ بتا دیں، لیکن ان کو کمانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب و ذرائع بنائے ہیں ان کا علم اس کو دیں، دنیا حاصل کرنے کا ہنر ان کو سکھائیں. اب ضروری نہیں سب ایک ہی ہنر سکھائیں، ہر آدمی کے اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنے گرد و پیش کے احوال کے اعتبار سے، ایسی بچوں کے مزاج مذاق کے اعتبار سے، جس کا جدھر دل لگے، جو ذریعہ اس کو زیادہ پسند، اس کا علم اس کو دیں، وہ ہنر اس کو سکھائیں، اور اتنا اس کو وہ ہنر سکھا دیں جس سے کہ وہ عزت کے ساتھ حلال روزی کما سکے. یہ حضرت نے یہاں بیان کرنا ہے. دینی حقوق حضرت نے پیچھے بیان کر دیے، وہ اپنے مقام پر تفصیل سے بیان ہو چکے، خلاصے میں نے کر دیا. یہاں حضرت نے یہ حق بیان فرمایا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بقدر ضرورت ان کو ہنر سکھائیں، بچی کو بھی بچے کو بھی. بچی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ گھر سے باہر نکال کر کے نوکری کروائیں، تجارت کروائیں، ملازمت کروائیں، نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک شادی نہ ہو اس کا مالی حقوق کی ادائیگی ماں باپ پر ضروری ہے، شادی ہو جائے شوہر کے اوپر ضروری ہے، لیکن ہاں اپنے گھر میں رہتے ہوئے پردے میں رہتے ہوئے اگر کوئی دستکاری ان کو سکھا دی جائے کہ دنیا میں کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ نہ ماں باپ نہ شوہر، اب عورت کیا کرے؟ تو اگر تھوڑا بہت اس کو ہنر آتا ہو تو اپنے گھر میں عزت سے وہ کما کر کھا سکتی ہے، اور کما کر نہ کھائے تو کم از کم کما کر کے صدقہ خیرات کر کے اپنی آخرت بنا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کو اس بات کی تربیت دیں کہ جو اس کو ہنر آپ نے سکھایا ہے، جو طریقہ اس کو روزی کمانے کا آپ نے بتایا ہے، اس کے اندر وہ حلال ذریعے سے روزی حاصل کرے، حرام سے پرہیز کرے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہیں ڈالے، ڈنڈی نہیں مارے، ملاوٹ نہ کرے، کم نہ تولے، کم نہ ناپے، دھوکہ نہ دے، بھوکا مر جائے لیکن کھائے تو حلال کھائے، لیکن حرام کا ایک لقمہ منہ سے نہ اتارنے پائے، نہ کھلائے نہ کھائے۔ یہ تربیت دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے جب کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرے گا تو وہی اولاد تو پھر صدقہ جاریہ ہے۔ بعض لوگ قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اپنے لیے بہت ساری نعمتیں اور بڑا اجر و ثواب دیکھیں گے، تو انہیں تعجب ہوگا کہ یہ اتنا سارا اجر و ثواب ہمیں کیسے مل گیا، ہم تو اتنے نیک نہیں تھے، ہم تو ایسے تحجد گزار اشراق پڑھنے والے نہیں تھے، یہ کہاں سے اتنی ساری نعمتیں مل گئیں۔ ان کو بتایا جائے گا وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے جو تمہارے لیے سال ثواب کیا یہ سب اسی کا تو فیل ہے۔ دیکھیے اب میں حدیث پڑھتا ہوں، اولاد کے حقوق نمبر حدیث نمبر 21، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تیر چلانا سکھاؤ، عورت کو سوت کاٹنا، چرخہ چلانا سکھاؤ۔ یہ اس زمانے کے اسباب معاش ہیں، اور تین چیزوں کا نام تو بطور مثال کے ہے، مراد ضرورت کی تمام چیزیں ہیں۔ دنیا بھی ہنر سکھانا یہ بھی اولاد کا والدین پر حق ہے، لیکن یہ حق دین سکھانے کے بعد کا ہے، پہلے دین سکھاؤ پھر دنیا سکھاؤ، ہمارے الٹا معاملہ ہے، دنیا پہلے سکھاتے دین سکھاتے ہی نہیں، اللہ بچائے۔ پہلے دینی تربیت کا اہتمام کریں، ان کے عقائد درست کریں، ان کے اخلاق درست کریں، حلال حرام کی تمیز پیدا کریں، فرائض واجبات سے واقفیت پیدا کریں، غرض کے دین کی موٹی موٹی باتیں پہلے ان کو سکھلائیں، اس کے بعد کچھ دنیا کا ہنر بھی ان کو سکھائیں تاکہ وہ اس کے ذریعے بقدر ضرورت حلال کما سکیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، جو ان حقوق کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد نیک ہوگی، اور جس کی اولاد نیک ہوگی تو بھائی وہ نکاح کا بہت بڑا مقصد اس نے حاصل کر لیا، اور وہ دنیا سے کامیاب گیا، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو یا اللہ نیک بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ان کو ہمارے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما، یا اللہ سرخرو فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔